I knew I'd...
I...
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اور ان دشمنوں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے طاقت اور قوت تیار رکھو. اس آیت میں اپنی طاقت اور اپنی قوت کی حفاظت کا حکم ہے. معلوم ہوا کہ اپنی طاقت و قوت کی حفاظت کرنا اور اگر کمزوری آ جائے تو کمزوری دور کر کے صحت و قوت کو بحال کرنا اور اگر صحت و قوت موجود ہے تو اس کو برقرار رکھنا ان سب باتوں کا حکم ہے. حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے کہ اس روح نمبر 10 میں حضرت نے جان کے حقوق بیان کرنے شروع فرمائے ہیں جن میں ایک حکم یہ ہے کہ انسان اپنی جان کی فرض ہے. کیونکہ جان ہے تو جہان ہے, جان نہیں تو جان ہے. اور جان کی حفاظت کے سلسلے میں تین باتوں کی حفاظت حضرت نے بیان فرمائی. نمبر ایک, اپنی صحت کا خیال کریں. نمبر دو, اپنی طاقت و قوت کی حفاظت کریں. نمبر تین، اپنا دل کو سکون اور مطمئن رکھے. تو ان تین میں سے جو دوسری بات ہے، اپنی صحت اور اپنی قوت کی حفاظت رکھے، اس سلسلے میں حضرت نے یہ آیت تحریر فرمائی ہے. اور اس آیت سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جان کی حفاظت کے لیے طاقت و قوت کی حفاظت بھی ضروری ہے. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور جان لو یا مان لو کہ صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے جسم میں جان ہی نہیں، طاقت ہی نہیں اس کے اندر، نہ اٹھنے کی طاقت ہے، نہ بیٹھنے کی طاقت ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ آنے کی طاقت ہے، نہ جانے کی طاقت ہے، تو بتاؤ کس کام کا انسان. بعض مرتبہ ڈاکٹر صاحبان بھی پہلے حیران ہو جاتے ہیں کہ جب اس کی رپورٹیں دیکھتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں، اور بندہ بھی جانے وہ کہتا ہے میں تو بہت نڈھال ہوں، بہت کمزور ہوں، بہت ضعیف ہوں، بہت کمزور ہوں یا بیمار ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی تمہارے رپورٹوں سے تو کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی، ہماری طرف سے بھائی تم ٹھیک ٹھاک جاؤ، آرام کرو، اپنے گھر میں کھاؤ پیو، آرام کرو. واقعی بعض مرتبہ آدمی کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، یعنی کوئی ظاہری بیماری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کمزوری اس درجے کی ہوتی ہے کہ اس کمزوری کی وجہ سے وہ بالکل کمزور اور نڈھال ہو جاتا ہے. تو ایسا کمزور اور نڈھال آدمی نہ دین کا نہ دنیا، دنیا کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، دوسروں خدمت کا محتاج، اور جب دوسروں خدمت کا محتاج ہے تو وہ دین کے کام بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے، نماز بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، جس طرح بھی پڑھتا ہے بابا پڑھتا ہے، نماز بھی صحت مندوں کی طرح نہیں پڑھ پاتا، اور وہ فرائض و واجبات ہی ادا کر لے تو غنیمت ہے، اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اشراق چاش اور باغی قیام و لیل تہجد پڑھے، تسبیحات پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، دعا کرے، وہ تو بالکل نڈھال ہے. اسی طرح سے کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کی معاونت نہیں کر سکتا، کسی کی نصرت نہیں کر سکتا، تو وہ تو خود بیچارہ مستحق خدمت بنا ہوا ہے ذوق و کمزوری کی وجہ سے، کسی اور کیا خدمت کرے. ایسا آدمی کیا تبلیغ کرے گا، کیا تعلیم کرے گا، کیا جہاد کرے گا. اس سے اندازہ کرو کہ طاقت کتنی بڑی نعمت ہے. جن صحت بہت بڑی نعمت ہے، طاقت و قوت بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس طاقت کو تیار رکھنے، قائم اور برقرار رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. جہاد میں طاقت و قوت چاہیے، جیسے جہاد میں چاہیے ایسے دوسرے احکام کے اندر. اس لیے اپنی اپنی طاقت ہو، اپنی اپنی قوت ہو، جس قدر بھی ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے. جن چیزوں سے کمزوری آتی ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جن چیزوں سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے. اس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے ان شاء اللہ. بہرحال جان کی حفاظت کے لیے طاقت اور قوت کا ہونا بھی ضروری ہے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک آیت میں جس قوت کا ذکر فرمایا ہے، اس سے اس کی تفسیر تیر اندازی سے فرمایا. یعنی اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تم دشمنوں کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت تیار رکھو. تو طاقت سے کیا مراد ہے؟ سوار تیر اندازی کا اہتمام رکھو، تیر اندازی کرتے رہو تاکہ اس سے تمہاری طاقت اور قوت جو ہے وہ برقرار رہے. اب حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تیر اندازی کا عمل ایسا ہے جس سے دین اور دل دونوں کو قوت پہنچتی ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ تیر اندازی بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوتی، جب آدمی تیر نشانے پہ مارتا ہے تو تیر کو کمان میں لگاتا ہے، کمان کو کھینچنا پڑتا ہے، تیر کو کھینچ کر پھر وہ تیر چھوڑتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے. طاقت اس کے اندر خرچ ہوتی ہے. اس کے بعد اب وہ تیر جہاں جا کر کے لے گا تو نشانے پر لے گا، تو نشانے پر نہ لگے تو اب اس کو اٹھانے کے لیے بھی تو جانا پڑے گا، تو اس میں بھاگنا دوڑنا بھی پایا جاتا ہے. تو اس میں زبردست جسم کی ورزش ہے، اور ورزش انسان کے جسم میں قوت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے ایک طرف سے جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تیر اندازی ایسی تھی جیسے اس زمانے میں گولی مارنا، کلاشنکوف چلانا، بندوق چلانا، یہ ہمارے زمانے کا تیر ہے، اس زمانے کا تیر وہ تھا. اس زمانے میں تیر کے ذریعے مار کر دشمن کو ہلاک کیا جاتا تھا، آج بندوق چلا کر کے، پستول چلا کر اور کلاشنکوف کے ذریعے مارا جاتا ہے. اس کے اندر جہاد کی تیاری بھی ہے اور ساتھ ساتھ جسم کے طاقت اور قوت کو بڑھانا بھی ہے. تو دیکھیں دین کی بھی اور دنیا کی بھی دونوں کا فائدہ ہوا ہے اس کے اندر. دنیا کا فائدہ صحت کا بہتر ہونا، قوت کا بحال ہونا، اس میں اضافہ ہونا، اور اس سے پھر سارے دنیا کے جائز کام آدمی آسانی سے کر سکتا ہے. اور جہاد کی تیاری ہونا، یہ جہاد اسلام کے اندر ایسا عمل ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی، جس کا بہت بڑا ثواب ہے. تیر انداز ہوگا تو جہاد میں لڑ سکے گا، تیر انداز نہ ہوگا تو کیسے لڑے گا. اس لیے فرماتے ہیں اس میں دوڑنا بھاگنا پڑتا ہے، اس میں بدن میں مضبوطی اور طاقت پیدا ہوتی ہے. اور تیر اندازی تو اس زمانے کا ہتھیار تھا، مجھے زمانے میں جدید ہتھیار اسے قائم مقام ہے، وہ بھی تیر کے حکم میں، وہ بھی سیکھنے چاہیے. حاصل یہ کہ جن جائز طریقوں سے انسان کے جسم کے اندر طاقت پیدا ہو، یا پیدا شدہ اور موجود طاقت کے اندر اضافہ ہو، اسے کرنا چاہیے. ہاں، ناجائز طور طریقے اختیار نہیں کرنی چاہیے، جس میں غیر قانونی اسلحہ رکھنا اور اس کی مشق کرنا بھی داخل ہے. کیونکہ ہمارا دین کسی ناجائز اور غیر قانونی کام کی جو خلاف شرع ہو جائز نہیں، اجازت نہیں دیتا اسے. طاقت و قوت کے بارے میں ایک عنوان آگے بھی آ رہا ہے، وہ بہت اہم ہے، اس کو ہی سفر لینا، سمجھ لینا ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ دن مناسب. فرماتے ہیں حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے، اور یوں تو سب مومنین میں خیر و خوبی ہے، ویسے سارے مومن اچھے ہیں اور بہتر ہیں، لیکن جو مومن زیادہ طاقتور ہو اور قوت والا ہو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت ضعیف اور کمزور کے. اس سے معلوم ہوا کہ قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے. اس کو بڑھانا چاہیے اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے. جو کام ایسے ہیں جن سے انسان کی طاقت گھٹتی ہے ان سے بچنا چاہیے، اور ان جائز کاموں کو ترک کرنا چاہیے جن سے انسان کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوتا ہے. سب یہ شرائط مطلوب اور مقصود ہے. اس کے بعد حضرت نے دو عنوان تعریف فرمائے، طاقت کم کرنے والی چیزوں سے بچنا، طاقت بڑھانے والی چیزوں کو اختیار کرنا. فرمائے قوت کو کم کرنے والی چیزیں مثلا بہت کم کھانا، کھانا بہت ہی کم کر دینا. ظاہر بات ہے کہ جب کھانا بہت ہی کم کر دے گا تو اس سے کمزوری پیدا ہوگی، اضمحلال آئے گا، کمزوری آئے گی، ڈھال ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے، ورنہ تو بے جان ہو جائے گا. لہذا اپنی غذا میں بھی اعتدال رکھیں تاکہ کمزوری بھی پیدا نہ ہو اور قوت برقرار بھی رہے اور اس میں اضافہ بھی ہو. اسی طرح بہت کم سونا، نیند بہت کم کر دینا. ظاہر ہے کہ نیند انسان کی صحت و قوت کے لیے فطری اور لازمی چیز ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. جس کا اعتدال میں غالباً پہلے بتا چکا ہوں کہ بچوں کو 8 گھنٹے سونا چاہیے، یعنی نابالغ بچوں کو، اور جو بالغ ہیں اور ذرا بڑی عمر کے ہیں، جوان نوجوان ہیں، ان کو کم سے کم 6 گھنٹے سونا چاہیے، اس سے کم نہیں کریں. 6 گھنٹے سے کم کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے، 6 گھنٹے سے کم کریں گے تو کمزور ہو جائیں گے. آگے پیچھے جیسے بھی ہو اپنے 6 گھنٹے پورے کریں تو ان شاء اللہ صحت صحیح رہیں گی، قوت بھی برقرار رہیں گی. اور جو بڑی عمر کے ہیں وہ کم از کم 4 گھنٹے ضرور سنیں، اس سے کم نہ کریں. ہاں وہ زیادہ کر لیں تو بہتر ہے، جیسے 60 سال کے بعد یہ 55 سال کے بعد عام طور پر آدمی بہت کمزور ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں. ایسے زمانے میں اگر نیند بھی پوری نہ ہو تو پھر بہت جلدی کمزوری آتی ہے، بہت زیادہ آدمی ڈھال ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی اور بیماریاں لگ جاتی ہیں. یا اس زمانے میں اگر آدمی نیند پوری لے، نیند خود آدھا ہی لگ جائے، مثلا بڑی عمر کے لوگ اگر 6 گھنٹے سو جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سی بیماریوں خود بخود ہی علاج ہو جائے گا. لیکن وہی باتیں اعتدال رکھیں، یہ بھی نہیں کہ ہر وقت سوتے رہے ہر وقت سوتے رہے، تو جیسے حد سے زیادہ سونے سے سستی پیدا ہوتی ہے، کہلی پیدا ہوتی ہے، کمزوری پیدا ہوتی ہے اور غفلت پیدا ہوتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے. ظاہر یہ بھی دین و دنیا دونوں قوموں میں نقصان دے، بہت زیادہ سونا بھی نقصان دے اور بہت کم سونا بھی نقصان دے. آج کل لوگ دنیا کمانے کے لیے اپنی نیند بھی قربان کر دیتے ہیں، بعض لوگ دنیا کمانے کی خاطر اپنی نیند بھی قربان کر دیتے ہیں، 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. 18 گھنٹے کام کرو گے تو تمہارا تیل نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ تو وہ کچھ دن کے بعد ہی بیمار یا ایسے کمزور لاغر ہوتے ہیں، نہ دین کے نہ نہیں، بس کمانے میں ایسے لگے کمانے میں، نہ بیوی کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ گھر کی خبر، نہ ماؤں کی خبر، نہ دوستوں کی خبر، نہ آرام کی خبر، نہ کھانے کی پتہ، بس پیسہ 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 پیسہ. اس کے لیے تن من دھن سب قربان کیا ہوا ہے، تو پھر ایسے لوگ جلدی ہی پھر اسپتال میں ملتے ہیں، یا پھر قبرستان میں ملاقات ہوتی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ دفنانے کے لیے جا رہے ہیں. ہوگا ہی جب ایسا کریں گے. دنیا کی حرص بھی اللہ بچائے بعض مرتبہ انسان کو نہ کھانے کا رہنے دیتی، نہ آدمی کو سونے کا رہنے دیتی.
اور لوگ اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں. بھائی فلاں تو بڑا عقل والے ہوئے, بڑا کما رہا ہے بھائی, بڑا کما رہا ہے, جتنا کما رہا ہے پھر وہ سارا اسپتال میں نکلتا ہے, اتنا کما رہا ہے, پھر بستر پہ سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے, پانی کی طرف بہاتا ہے لیکن کھڑے ہونے کی طاقت نہیں آ رہی, بولنے کی طاقت نہیں آ رہی, سننے کی طاقت نہیں آ رہی, اس لیے کہ سارا تیل تو نکال دیا, ساری جان تو نکال دی دنیا کمانے کے لیے, اب کس بات کا کسی کام کا بھی نہیں ہے, کمائی ہو گئی اب بیماریوں کے لیے, یہ کمائی ہو گئی اولاد کے لیے, یہ گیا دنیا راتر, دنیا آخر کی تو توجہ نہ دی, دنیا کمانے کے لیے سب کچھ ختم کر دیا, اب ہے نہیں اس میں طاقت, یہ بڑی حماقت کی بات ہے. انسان دنیا بھی کمائے تو اس میں بھی اعتدال موجود رہے, ہمارا دین ہر جگہ اعتدال کی تاکید اور تلقین کرنا ہے. اعتدال پہ جب آدمی رہتا ہے کھانے میں پینے میں سونے میں جاگنے میں کمانے میں آرام کرنے میں, تو آدمی صحت مند رہتا ہے, طاقت اس کے باہر رہتی ہے. ایسے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری اور صحبت کرنے میں بھی اعتدال کے ساتھ رہے, حد سے زیادہ نہ بڑھے, ورنہ اس سے بھی بیماری کمزوری آتی ہے اور انسان کمزور ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کرے جس سے بیماری پیدا ہو. جتنی چیزیں ایسی ہیں کھانے کی پینے کی پہننے کی اور دوائیں جو مضر صحت ہیں, مضر قوت ہیں, ان سب سے پرہیز کرے. بعض مطلب آدمی پرواہ نہیں کرتا, ایسی چیزیں کھا پی لیتا ہے جس کے نتیجے میں آدمی کی طاقت نکل جاتی ہے, اور آج کل طاقت نکلنا تو آسان ہے, پیدا ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی کمزور ہیں اور غذائیں بھی ناقص ہیں, دوائیں بھی غیر خالص ہیں, اور بے اعتدالی ہر طرف پھیلی ہوئی, تو اگر صحت چلی گئی یا طاقت ضائع ہو گئی تو پھر اس کا بہاؤ کرنا بڑا مشکل ہے, طاقت بڑی مشکل سے آ رہی ہے. اس لیے بد پرہیزی بچنا چاہیے, تو بد پرہیزی کرنے سے بھی, چاہے کھانے میں بد پرہیزی کرے چاہے علاج میں بد پرہیزی کرے, آدمی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے فرمائیں بد پرہیزی کرنا جیسے بیماری بڑھ جائے, یہ جلدی سے آتی ہے یاد نہ ہو, سب اس میں داخل ہو گئیں, ان سب باتوں سے بچنا چاہیے. حاصل یہ کہ یہ جیسے صحت بہت بڑی نعمت ہے, طاقت و قوت بھی بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے جن چیزوں سے اس میں خلل آیا ان سے بچنا چاہیے. ایسی فرماتے قوت بڑھانے والی چیزوں کو اختیار کریں. قوت بڑھانے میں ورزش کرنا, ورزش ایسی چیز ہے کہ جو بہت ہی آسان اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے ہلکی پھلکی ورزش بھی اختیار کر سکتا ہے, سب کے لیے یکساں ورزش کوئی ضروری نہیں, ہر عمر میں آدمی اپنی عمر کے لحاظ سے اپنی ورزش مقرر کر سکتا ہے, عورتوں کی الگ, مردوں کی الگ, بچوں کی الگ, بوڑھوں کی الگ, جوانوں کی الگ, نوجوانوں کی الگ, ہر عمر کے لحاظ سے ورزش اور ہے بالکل بے مفت, بالکل مفت اور ہے بہت ہی کام کی چیز, کام کی چیز ایسی کہ جتنی چیزیں قوت کو بڑھانے والی ہیں یہ سب سر فہرست ہے, یہ سب سے آگے ہے. یعنی اللہ باپ کی مہربانی دیکھو, عنایت دیکھو کہ ایسی مفت چیز ہمیں عطا فرما دی کہ جس کو اگر کوئی اختیار کر لے تو انشاءاللہ تعالی اس کی قوت مرتے دم تک قائم رہے, اور پیسہ پائے کوئی خرچ نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ورزش ہے چہل قدمی, جس کو میں نے اکثر اپنے اقابر کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا. اب یہ چہل قدمی ایسی آسان ورزش ہے کہ ہر طرح کا آدمی کر سکتا ہے, عورتیں بھی کر سکتی ہیں, مرد بھی کر سکتے ہیں, بچے بھی کر سکتے ہیں, بوڑھے بھی کر سکتے ہیں, جوان بھی کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں, اور مفت میں کر سکتے ہیں, اور ہر جگہ کر سکتے ہیں, یعنی گھر میں ہو تو کر سکتے ہیں, سفر میں ہو تو کر سکتے ہیں, سفر و حضر میں کر سکتے ہیں, اور یہ ورزش ایسی جو سر سے پیر تک
جسم کے تمام اعضاء کی اس میں ورزش ہوتی ہے.
بس پابندی کرے آپ, ہر کام پابندی سے ہوتا ہے. دین ہو یا دنیا, جو کام کرو پابندی کے ساتھ کرو, نظام الاوقات کے ساتھ کرو, ہمیشہ اس میں خیر ہوگی, برکت ہوگی, فائدہ ہوگا. اور آج کل تو اللہ بتائے ایسے ایسے خطرناک اور خوفناک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں کہ علامات بالحفیظ. ایسے زمانے میں تو صحت و قوت کی حفاظت اور بھی زیادہ ضروری ہے, زیادہ ورزش اور بھی زیادہ ضروری ہے, ورزش کرنا چاہیے. اس نے فرماتے ہیں مثلا دوڑنا یا پیدل چلنا, یہ اس کے اندر حضرت بیان کرتا ہے. ایسی جو اصلہ قانون, جس اصلے قانون اجازت ہو یا اجازت حاصل ہو سکتی ہو, اس کی مشق کرنا. اصل میں اسلحہ کی مشق یہ فی الحال ہمارے چونکہ ماحول میں کہیں جہاد وغیرہ کا کوئی پہلو نہیں ہے, اس لیے یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے. لیکن عجیب نہیں ہے بات یہ کہ مسلمان کا تو جہاد ایسا ہے جیسے دل اور دماغ, یعنی مسلمان کے تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہے جہاد. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, جہاد بھی فرض ہے, اور جہاد بغیر سے لے کے ہوتا نہیں. جیسے حضور کے زمانے میں تلوار کے ذریعے ہوتا تھا, نیزوں کے ذریعے ہوتا تھا, تیر اندازی کے ذریعے ہوتا تھا, اسی طریقے سے آج کل ہتھیار اس کی جگہ پر ہے. لیکن بہرحال خلاف قانون تو کوئی کام کرنا صحیح نہیں. قانون کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ آدمی بآسانی کر سکتا ہو تو اس میں جہاد کا بھی تیاری کا فائدہ ثواب, اور جسمانی ورزش اور صحت و قوت کی حفاظت کے بھی ذریعہ اس میں دو فائدے ہیں. اور مزید اچھی اچھی نیت کر لے گا تو ان کا ثواب الگ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سمجھتے ہیں کہ مگر حد شرع قانون, حد قانون سے باہر نہ ہونا چاہیے. تمہیں شریعت اور قانون خلاف کرنے سے اطمینان قلب اور راحت جو شرع مطلوب ہے وہ برباد ہو جاتی ہے اور پریشانی لائیں گے. تیسری چیز جو آگے حضرت بیان فرمائیں گے اور شروع میں آپ بیان فرما چکے ہیں کہ ہر ایسے کام سے بھی پرہیز کرو جس سے طبیعت پریشان ہو. اب پریشانی کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دو قسم کے, کچھ تو ہوتے ہیں اپنے اختیار سے, کچھ ہوتے ہیں غیر اختیاری. غیر اختیاری کاموں سے تو آدمی پریشانی تو ہو, لیکن مجھ سے طبی پریشانی ہو تو ہو, عقلی تو وہ پریشان نہ ہو کیونکہ اس کے اختیار سے نہیں, من جانب اللہ, اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حکمت و مسئلہ. ہاں دو کام ایسے ہیں جو اپنے قصد و اختیار سے موجب پریشانی ہے, ان سے اپنے آپ کو بچائے اور ایسے کام اختیار کرے جس سے اس کو یکسوئی حاصل رہے, اطمینان قلب اس کو میسر رہے. بہرحال یہاں پر حضرت نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی طاقت کی حفاظت کرو, جو طاقت اللہ پاک نے دی ہے اسے قدر کرو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تصرف, اسراف مت کرو, نہیں مال کو بے موقع مت اڑاؤ. اسراف یہ بھی ایک گناہ ہے, اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ اسراف عام طور پر مال کے اندر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے,
مال اگر حلال ہو تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اس کی وجہ سے انسان کا دل مضبوط رہتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کی عزت آبرو محفوظ رہتی ہے، اس کے ذریعے انسان کی ضروری حاجتیں بآسانی پوری ہو جاتی ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے مال۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً آج سے 1000 سال پہلے فرماتے ہیں اپنے زمانے میں، بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، کہ ہمارے پاس یہ مال ہے تو ہماری عزت آبرو محفوظ ہے، ہمارا دین محفوظ ہے، اگر یہ مال ہمارے پاس نہ ہوتا تو یہ مال امیر، یہ امیر اور حاکم لوگ ہمیں اپنا رومال بنا لیں، رومال آدمی اپنے ناک منہ پوچھنے کے لیے رکھتا ہے، تو اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو ظاہر ہے ہم ان کی طرف جھکتے اور ہم ان کی طرف مائل ہوتے اور پھر وہ ہم سے اپنی جائز ناجائز کام ہم سے کرواتے۔ اب ہمارے پاس وقت ضرورت مال ہے تو اب ہمیں ان کی حاجت نہیں، وہ ہم سے کوئی غلط بات بھی کہے تو ہم ساتھ انکار کر دیں گے، اشارے حق میں بھی ہمیں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی، ورنہ ان سے اگر ہم وظیفہ لیتے ہوں گے ان کی طرف جھکتے ہوں گے اور ہم ان کو حق بات کہنا چاہیں گے تو کیسے کہیں گے، حق بات بھی ہم ان سے نہ کہہ سکیں گے۔ فرمایا کہ اس مال کی وجہ سے ہماری عزت آبرو، ہمارا دین محفوظ ہے، ورنہ یہ حاکم لوگ اور مالدار لوگ ہمیں اپنا رومال بنا لیتے ہیں۔ تو وہ تو 1000 سال پہلے فرما رہے ہیں، اور آج کل کا زمانہ 1000 سال کے بعد کا اور زیادہ فتنوں کا، خرابی کا، برائیوں کا دور ہے۔ جب انہوں نے اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی تو اب تو اور زیادہ اس کی اہمیت، تو مال کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، دین کی اور دنیا کی، دونوں دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے مال بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جس کو بھی اللہ تعالیٰ جتنا مال دیں بس اس کو بہت ہی احتیاط سے رکھے، حفاظت سے رکھے، احتیاط سے اس کو بقدر ضرور خرچ کرے۔ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ مال جمع رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا توکل بھی نہایت کمزور ہے اور ذرا سی دیر میں طبیعت پریشان ہو جاتی، تو اگر مال ہوگا تو ہمارا تو توکل بھی اس کے تو خیال کچھ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے گا اور پریشانی نہیں ہوگی، متوکل ہو کیا پریشانی بھائی، صحیح معنی میں کسی کو توکل ہو تو اس کی تو کوئی پریشانی ہے ہی، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اس کی کیا پریشانی ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارا توکل بھی بیچارہ کل پلا ہے، وہ بھی کمزور ہے، اس لیے بغیر مال کے ہمارا توکل بھی چلنا مشکل، تو مال کو حفاظت سے رکھنا چاہیے اور اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، تو بقدر ضرورت خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس میں اسراف کرنا یعنی بے موقع اس کو خرچ کرنا، بلا ضرورت خرچ کرنا، بے موقع خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ اس کو صرف کر دینا، یہ ہے اسراف۔ اب ایسا کرنے سے تو مال ختم ہو جائے، اور جب مال ختم اب بھی پریشانی، قرض لے دو مصیبت، نہ لے دو مصیبت، لے لے دے کہاں سے، نہ لے دو کھائے کہاں سے، ایسی پریشانی نہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مال کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا انسان کی زندگی میں سہارا ہے۔ اللہ پاک نے پہلے فرما دے اسراف مت کرو بھائی، تم کو جو کچھ دیا ہے اسی کو سنبھال سنبھال کے احتیاط سے اس کو رکھو، خرچ کرو۔
اور اس کو بڑھانے کی فکر کرو جائز حلال طریقے سے. اور جائز حلال طریقے سے اگر آدمی کے پاس مال ضرورت سے زیادہ بھی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. ناجائز اور حرام تو جب ہے جب آدمی ناجائز ذرائع سے پیسہ کمائے, حلال پیسہ کمائے. تو ناجائز ذرائع سے کمانا باعث عذاب اور باعث وبال ہے, دنیا کے اندر بھی موجب وبال ہے اور آخرت میں بھی موجب وبال ہے. بہرحال مال کے خرچ ہو جانے سے اور اپنے ملک سے نکل جانے سے آدمی پریشان ہو, اور جب پریشان ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ صحت بھی خراب ہوگی اس کی, تو قوت بھی کمزور ہوگی, یک سوئی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اور جب یہ تینوں چیزیں ختم تو بھائی جان پتلی ہو جائے, اور جان کمزور ہو گئی تو پھر دنیا میں جینا مشکل اور مرنا مشکل. ایسے کام کیوں کرتے ہیں؟ لہذا چونکہ اسراف ایسا گناہ ہے جس سے انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے, اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اسراف کے بارے میں تھانے رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک واعظ میں اس کی بہت ہی جامع تعریف فرمائی ہے اور مثالوں سے اس کو واضح فرمایا ہے. جی چاہتا ہے کہ وہ بھی عرض کر دیا جائے. حضرت نے تعریف تو یہ فرمائی ہے کہ اسراف کہتے ہیں صرف المال بلا غرض محمودی, صرف المال بلا غرض محمود, مال کو بغیر کسی اچھی اور جائز غرض کے خرچ کرنے کو کہتے ہیں. یعنی آدمی اپنا مال ایسی جگہ خرچ کرے کہ وہاں خرچ کرنا صحیح نہیں, پسندیدہ اور محمود نہیں, اسے کہتے ہیں اسراف. پھر نے اس کی ایک مثال دی, مثلا انسان کا لباس ہے, اس کے چار درجے حضرت نے بیان فرمائے جن میں تین درجوں میں خرچ کرنا تو اسراف نہیں, چوتھے درجے میں خرچ کرنا اسراف ہے. پہلا درجہ کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق ایسا لباس بنا لے جس سے گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچا لے, سطر اس کا اس سے نہ چھپ جائے, چاہے کھدر گئی ہو, چاہے کتنا ہی موٹا ہو پتلا ہو, ہو ایسا کہ بس جس سے انسان گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچا لے, سطر اس نے آسانی سے چھپ جائے. ایک درجہ تو یہ تو ضروری, یہ تو بیان ضرورت ہے, یہ تو ضرورت کا درجہ ہے, تو ناگزیر ہے, اس میں بھی ایسا خرچ کرنا ہرگز اسراف نہیں. دوسرا درجہ ہے آسائش, کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق لباس ذرا اچھا بنا لے جس میں اس کو آرام بھی ملے. مثلاً گرمیوں کے اندر اونی کپڑے بنا لے یا سوتی بنا لے لیکن ذرا موٹے بنا لے, اوپر جرسی بھی ہو اور اندر گرم بنیان بھی ہو اور سر پہ رومال بھی ہو, گرم شال بھی ہو, تو اس میں آرام ہے, آرام ملتا ہے. یا جیسے گرمیوں کے اندر باریک کپڑا پہن لے آدمی, بنیان بھی پتلا اور باریک ہو, اوپر سے کرتا بھی ہلکے وائل کا یا ململ کا پہن لے, تو گرمی کے موسم کے اعتبار سے گرمی کا سا لباس بنا لے, سردی کے موسم کے اعتبار سے سردی کا سا لباس بنا لے, اسے کہتے ہیں آسائش, جس کے معنی آرام اور راحت. تو آدمی اپنی حیثیت مالی حیثیت کے مطابق اپنا لباس آرام و راحت والا بنا لے تو یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی اسراف نہیں. تیسرا درجہ ہے آرائش, آرائش کے معنی زینت، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسان ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی، مانو زینت بھی مطلوب ہے. درجے کہ آدمی لباس ایسا بنائے کہ اپنے آپ کو اچھا لگے، یعنی اس کی کھان چھانٹ بناوٹ طبیعت سے مطابق ہو اور اس کو پہن کر کے آدمی خوبصورت اچھا لگے. اس نیت سے کوئی اچھا جوتا، اچھا کپڑا، اچھا رومال، اچھی ٹوپی، اچھے کپڑے بنوائے، یہ بھی جائز، یہ بھی اسراف نہیں، یہ اپنی استطاعت کے اندر. اور چوتھا درجہ ہے نمائش، یعنی اچھا لباس، بڑھیا لباس، خوبصورت لباس یا آرام دہ لباس اس نیت سے بنائے تاکہ لوگوں کو دکھائے. ارے بھائی واہ بھائی واہ، تو کہاں سے لایا بھائی ایسا کپڑے، ایسا تو ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں، کہاں سلوایا بھائی، کون سا درزی ہے تمہارا، مجھے بتانا، میں بھی اسی کے پاس جاؤں گا سلوانے کے لیے، میں یہ باتیں کرنے کے لیے. لوگ تعریف کریں کہ بھائی ایسے کپڑے بڑے اچھے ہیں، اس کا لباس بہت اچھا ہے، یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، ڈبل پیسہ، یعنی نمائش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے. تو نمائش جو ہے یہ اسراف کا درجہ ہے. پہلا ضرورت کا درجہ تھا وہ بھی درست، نمبر دو آسائش کا درجہ تھا وہ بھی درست، پھر آرائش کا درجہ تھا وہ بھی درست، پھر چوتھا درجہ آ گیا نمائش، یہ درست نہیں، یہ ہے اسراف. اس کو اس تفصیل سے بڑا دل کو اطمینان ہوتا ہے. اب اسی طرح آپ باقی موقع پر بھی سمجھ سکتے ہیں، حضرت کی یہ تفصیل ہمارے لیے بہترین رہنما ہے. بہرحال زندگی میں آدمی کو اسراف سے بچنا چاہیے. آج تو ہمارے یہاں پر اللہ بچائے اللہ بچائے اسراف و تبذیر کا سیلاب ہے. شادی بیاہ میں دیکھ لو کس قدر اسراف بھیجا ہوتا ہے اور تبذیر ہوتی ہے، اور غمی کے موقع پر کسی کے انتقال پر کس قدر اسراف و تبذیر ہوتی ہے. اکثر جو رسومات ہیں سارے کے سارے تقریباً اسراف و تبذیر سے بھی، جس نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور جب وہ تباہ ہو جاتے ہیں تو پھر ذہن ہے کہ پھر ذہنی طور پر ہی پریشان، اور پھر کمزوری بھی لاحق ہو جاتی ہے، صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور کمر بستر سے لگ جاتا ہے، پھر سوائے رونے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو بھائی رونا تو تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں اختیار کیا، نہ تم یہ رسومات و بدعات کے پیچھے پڑتے، نہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے بیجا مال دولت خرچ کرتے، نہ یہ مصیبتیں آتی، تمہارے اپنے ہاتھ کی پالی گئی. اب رو، رونے کے خلاف اس کے اور کیا ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا بھی اسراف سے پرہیز کرو، کہ اسراف جو ہے یہ بھی ایک پریشانی کی جڑ ہے، جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان ہونے کے بعد بھائی تو پریشانی کا دور ہونا آسان نہیں ہوتا. اللہ بچا، پریشانی کا آنا تو آسان ہے، جانا بڑا مشکل ہے. پھر پہلے سے چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے، اور اسراف سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اسراف و تبذیر سے ہی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں پورا کر لیں سنوان کو فائدہ. اس آیت میں اسراف سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسراف سے منع فرمایا، کیونکہ بھیجا مال خرچ کرنے سے مالی تنگی ہوتی ہے، اس سے انسان کا دل پریشان ہوتا ہے، لہٰذا اس پریشانی سے بچنے کا حکم ہے. اور جن باتوں سے اس سے زیادہ پریشانی لائے گا اس سے بچنے کا تو اور زیادہ حکم ہے. اس حکم سے ثابت ہوا کہ اطمینان قلب کا حاصل کرنا شرعاً مطلوب ہے. وہ کام کرو جس سے دل مطمئن ہو، ایسے کام نہ کرو جس سے دل پریشان ہو. فتاوا عالمگیریہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ غذا کی وہ مقدار جسے جان بچ جائے اس کا استعمال فرض ہے. اگر قدرت ہوتے ہوئے کھانا پینا ترک کر دیا جس سے موت واقع ہو گئی، تو یہ شخص جان کو ہلاک کرنے کی وجہ سے سخت گنہگار ہوگا، کیونکہ خودکشی ہے یہ، اور خودکشی حرام ہے. اور اسی طرح کھانے پینے کی مقدار کو اتنا کم کر دینا جس سے جسمانی کمزوری لائق ہو جائے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی اور سستی ہو جائے، یہ بھی ناجائز ہے۔ معلوم جان کی حفاظت فرض ہے، اور اس کو ضائع نقصان کرنا اور اپنی صحت و طاقت کو نقصان پہنچانا شرعاً ممنوع ہے۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام. ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی جان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا کرنا. یا اللہ ہم سب کو اپنی جان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا کرنا. یا اللہ اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق ادا فرما. یا اللہ اپنی صحت کی حفاظت کی توفیق ادا فرما. اپنی طاقت و قوت کی حفاظت کی توفیق ادا فرما. یا اللہ اپنے اطمینان قلب کی حفاظت کی توفیق ادا فرما. یا اللہ تمام پریشان کرنے والی باتوں اور کاموں سے بچنے کی توفیق ادا فرما. یا اللہ ہماری تمام حاضرین اور حاضرات اور جملہ متعلقین کی چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ اور آن عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ اور آن عافیت کامل عطا فرما. ہم سب کو اپنے فضل سے تا زندگی صحت کامل عطا فرما، صحت کامل عطا فرما. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیر سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. ہم سب کو تفقہ فی الدین عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما. آخرت کی فکر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شخص گناہ عطا فرما. یا اللہ جتنے احباب نے مرد و عورتوں نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ ہم کو صدق و اخلاص عطا فرما، ور و تقوی عطا فرما، استقامت فی الدین عطا فرما، استقامت فی الدین عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین.